وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا گھر ہے. مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی. اور مسجد مفعل کے وزن پر کیا ہے؟ اسم ظرف مکان، سجدے کی جگہ. اور مسلمانوں کے لیے ساری زمین کیا ہے؟ مسجد. لیکن یہاں مساجد سے مراد نماز کی مخصوص جگہ ہیں، وہ بلڈنگ یا عمارت یا احاطہ جسے نماز ہی کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہو، عبادت گاہ مراد ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی مسجد میں شرک نہ کرو، وہاں اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کا ذکر کرو. سورۃ نور میں بھی آتا نا، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک اعرابی جو تھا وہ مسجد میں آیا اور اس نے پیشاب کر دیا، تو آپ نے کیا کہا؟ پانی بہا دو. اور پھر اس سے کہا، ان ھذہ المساجد لم تبن لذلک، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی، یعنی یہ ٹوائلٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مسجد ہے. انما ہی لذکر اللہ وما والاہ، یہاں بس اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، اور چیزیں نہیں یہاں ہوتی، دوسرے کام یہاں نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، بیچ بکا رہا ہے، فقولو تو کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت کو کامیاب نہ کرے. تو مسجد کے اندر نماز کی جگہ پر بزنس نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کر رہا ہو تو دیکھنے والا یہ کہے، خدا تمہاری تجارت کو کامیاب نہ کرے، نفع نہ ہو اس میں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو کہو، لا ردہ اللہ علیکا، اللہ تمہاری چیز واپس نہ دلائے تجھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، فَإِنَّ الْمَسَاجِدْ لَمْ تُبْنَ لِذَالِكَ، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی. مسجدوں کو مسجد رہنے دو، مسجدوں کو کاروبار کی جگہ مت بناؤ، لیکن اگر کسی کو کرنا ہو تو وہ مسجد سے الگ ہٹ کے کوئی جگہ بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، ایک احاطہ بنایا تھا، بنا رحبتن فی ناحیت المسجد، مسجد کے کونے میں بار کی طرف، تو سم البتحا، اس کو بتحا کہتے تھے. وقال من کان یرید ان یلغت او ینشد شعرا او یرفع صوته فلیخرج الی ھذہ الرحبہ، جس کو کوئی اوٹ پٹانگ بات کرنی ہے یا کوئی شاعری کرنی ہے یا کوئی آوازیں بلند کرنی ہو، مسجد سے نکلے اور وہاں چلا جائے. یعنی اس احاطے کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے کوئی اور فالتو بات نہ کرے، وہاں جا کے کرے. اور یہ بہت ضروری ہے مسجد کی سینکٹیٹی کے لیے، کیونکہ ساری عبادت کی روح فنا ہو جاتی جب انسان اللہ کے ذکر کے قابل نہیں ہوتا اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بعض لوگ حرم میں بیٹھ کے تو کپڑوں کی خرید و فروخت پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لے دے کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے حج پر لوگ جو خریداری کرتے کرتے اچانک مسجد میں چلے آتے ہیں، جلدی سے سامان رکھتے ہیں اور پھر ابھی سلام پھیر کے کوئی دعا ذکر نہیں، فوراً تھیلے کھول کے پھر دیکھنے لگتے ہیں کیا آیا، اور پھر ساتھ بیٹھا ہوا بھی شروع ہو جاتا ہے، کیا لائی ہو دکھاؤ ذرا، کتنے کا آیا ہے، کہاں سے ملا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ساری ناسمجھی کی باتیں دیکھ کر، اور اچھے بھلے سمجھدار لوگ ان کے ذہن پہ ایسی چھائی بھی ہوتی ہے شاپنگ، وہ لگتا ہے بازار ہی کے لیے آئے، سارا وقت بازار میں اذان ہوئی، بس جلدی جلدی آ کے تھوڑی سی نماز پڑھی اور پھر وہاں بھی بیٹھ کے اپنی شاپنگ میں خیال، اور پھر ان کو جا کے سمیٹا سنبھالا، پھر نکل گئے اگلی مہم پہ. ہر چیز ملتی ہے دنیا میں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں چین آتا، جس کام جاتے ہیں وہ کیوں نہیں ہماری پرائرٹی ہوتا. تو مساجد کا احترام جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. ان المساجد للہ، بس فلا تدعو مع اللہ احدا. احدا کا کیا مطلب ہے؟ صرف کوئی انسان نہیں، کسی اور چیز کو وہاں اللہ کے نام میں شریک نہ کرو. اور مساجد میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام. کس نے بنائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی وہ فرشتوں والی تعمیر تو پیچھے رہ گئی، باقاعدہ جب سے آباد ہے وہ، حضرت ابراہیم نے اس کو آباد کی. اس کے بعد کون سی بنی تھی؟ اقصا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کون سی بنائی تھی؟ مسجد قبا. اور قرآن میں چار مسجدوں کا ذکر ہے، مسجد حرام، مسجد اقصا، مسجد قبا اور مسجد ضرار، جو منافقین نے بنائی تھی.
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
وأنه لما قام عبد الله، اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ کہ پکارے اس کو، یعنی اس کی عبادت کرے، نماز میں کھڑے ہوئے، کادو قریب تھا، یکونون وہ ہوتے، علیہ اس پر، لبادا جھنڈ کے جھنڈ، گرو در گرو، لبد اصل میں لبدت ان کی جمع ہے، ایسی جماعتیں جن میں کچھ لوگ اوپر ہوں کچھ نیچے، ہجوم قریب تھا کہ وہ آپ پر ہجوم کر دیں شوق کے مارے قرآن سننے کے لیے، جس طرح فرشتے جب کسی ذکر کی مجلس میں دیکھتے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، اوروں کو بھی بلا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، آسمانی دنیا تک کے اوپر ایک چلے جاتے، اتنا شوق رکھتے ہیں وہ ذکر سننے میں. یعنی بندے بھی جب اللہ کا بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں تو فرشتے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں ایسی مجلسوں کی تلاش میں، تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آتے بھیڑ لگ جاتی، اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو پھر جاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں اس وقت تک، شریک رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. اچھا، اسی طرح کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کے ایک گروہ نے سنا، تو انہوں نے کیا کیا، اوروں کو بھی بتایا، اور قریب تھا کہ وہ ٹھٹ لگ جاتا، سارے اکٹھے ہو جاتے، کیونکہ ان کی بھی بہت تعداد ہے دنیا میں. کادو یکونون علیہ لبدا، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو جیسے پیچھے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن سناتے تو کیا ہوتا ہے، ان الیمین وان الشمال عزین، کفار کی ٹولیاں جلدی جلدی کٹھی ہو کے آپ کو گھیرا کر لیتی، یعنی آپ نماز پڑھتے یا قرآن سناتے تو ارد گرد آ کے جیسے ایک بھیڑ لگ جاتی. تو اب یہ دونوں معنی اس میں آتے ہیں، یا تو یہ آیت اس سورت کے کانٹیکس میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی تو جنات آ گئے، جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، اور قریب تھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو جاتا، اور دوسرا مکہ کے کانٹیکس میں، مکی سورت. قل کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، میں بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اگر اس آیت سے مراد جنات دیا جائے جو پچھلی آیت ہے، تو اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا، کیا سمجھ میں آتی کہ جنات کو قرآن سننے کا اتنا شوق تھا، اور ہمارا حال کیا. قل کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں نہیں مالک تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی ہدایت کا، میں نہیں ہدایت پہ لا سکتا تم کو، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، میرا کام کیا ہے، بس بتانا، دعوت دینا، کیونکہ سورت کا مرکزی مضمون کیا، دعوت اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت، ادعو الی ربی، ادعو الی سبیل ربک، جیسے آتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اور یہاں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. دعائی کا کیا کام ہے، یہ اسلوب دعوت سکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں پر صاف واضح کر دے، میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی خود خدا نہ بن بیٹھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑے. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں دین کے نام پر جو موسٹلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں جو ریلیجس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے لوگ اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں اللہ سے، کوئی کام ان کا اس کے بغیر نہیں ہوتا، ہر چیز انہی کی برکت سے ہی ہوگی، اور ان سے ساری توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ دعا کریں گے تو آگے بڑھیں گے ہم، وہ مر بھی جائیں تو ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے اپنے نفع نقصان کو وابستہ کر لیتے ہیں. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. سورۃ نوح میں جو وہ پانچ حضرات تھے جن کے پیچھے لگ کے لوگوں نے بت بنا لیا اور ان کو شرک کا گڑھ بنا لیا، اسی طرح یہاں بھی اسی خدشے کو دور کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. جو بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وہ لوگوں کا دھیان اللہ ہی کی طرف مڑتا رہے، اپنی طرف نہ آنے دے، کہ میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے یا میرے ہاتھ میں کچھ ہے اور میں تمہارا کچھ بنا دوں گا یا بگاڑ دوں گا، نہیں۔ اور پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے ہاتھ میں تمہارا نفع نقصان نہیں ہے، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، حتیٰ کہ ہدایت دینا بھی میرا کام نہیں ہے، وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، قل کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ سے کوئی بھی، اگر اللہ مجھے پکڑے تو تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ یجیرنی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ جور سے، جار، ہمسایا۔ ہمسایے کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ ہمسایا ہمسایے کے لیے پناہ گاہ بھی ہوتا ہے، مشکل میں کام آتا ہے، ایک سپورٹر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے تو کوئی بھی مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ ملتحد، ملتحد کا لفظ لحد سے ہے، اور لحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف جھکنے کو، اور بغلی قبر کے لیے بھی آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ملتحد یا لحد جو ہوتی ہے وہ مردے کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر آپ مردے دفنائے نہیں تو جنگلی جانور چیر پاڑ کے کھا جائیں ان کو، تو وہ کیا ہے ان کے لیے؟ پناہ گاہ۔ تو کہا کہ میں کہیں چھپ کے پناہ نہیں لے سکتا پھر اگر اللہ پکڑے۔ ولن اجد من دونہ، اس کے سوا ہرگز نہ میں پا سکوں گا ملتحدا کوئی پناہ کی جگہ، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات۔ بلاغ کا معنی یہاں تبلیغ ہے، یعنی اگر میں اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤں، تبلیغ کا یہ کام نہ کروں، تو تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں چھڑا سکتا۔ کیونکہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا آیت 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ کیا معنی اس کا؟ پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالته، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ میرا کام ہے پہنچانا، اگر میں نہ پہنچاؤں تو پھر کوئی تم میں سے مجھے چھڑا نہیں سکتی، ذمہ داری کی ادائیگی ضروری ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں، اور کس کی نافرمانی؟ رسول کی۔ تو سنتوں کی خلاف ورزی بھی بعض اوقات انسان کو نقصان سے دوچار کرتی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ حتی اذا رأو، یہاں تک کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ کون؟ جہنم میں جانے والے۔ کس کو دیکھ لیں گے؟ اس عذاب کو، ما یعدون، جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ فسیعلمون، پس انقریب وہ جان لیں گے، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا؟ من اضعف ناصرا، کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے، یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں۔ وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور تعداد میں کم بھی، گنتی میں کم ہے، یعنی دنیا میں انسان دوسروں کے بھروسے پر یا دوسروں کی مدد کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان سزا دیکھتے ہی جان جائے گا کہ آج مدد کوئی نہیں کر سکتا اور مددگار ہیں بھی نہیں پاس۔
قُلْ اِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔
قل کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب، آیا قریب ہے، ما تو ادونا، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی عذاب، ام یا یجعل له ربی، کر دیتا ہے اس کے لیے میرا رب، امدا، ایک مدت، یعنی ایک وقت بعد وہ عذاب آتا ہے، کیونکہ یہ بار بار عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں بتا دیجئے کہ تم جو کہتے ہو سائل بعذاب واقع، اور یہ آ کیوں نہیں جاتا؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا، قریب ہے یا دور ہے. امد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دور کا فاصلہ یا مدت. مدت اور فاصلہ دونوں کے لیے آتا ہے یہ لفظ. ابد تو مدت کے لیے آتا ہے، لیکن امد جو ہے یہ فاصلے کے لیے بھی آتا ہے. عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا. کون؟ اللہ. اور غیب کیا ہوتا ہے؟ جو بندوں سے غائب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس نہیں واقف کرتا علی غیبہ اپنے غیب پر احدا کسی کو بھی. یعنی اللہ ہی کو سارے غیب معلوم ہیں، وہ اپنے غیب سے کسی کو واقف نہیں کراتا. جیسے آتا نا ولا یحیطون بشیئن من علمہ الا بما شاء، تو اسی طرح یہاں بھی کیا ہے؟ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا، مگر یہ کہ من ارتضا، جس کو وہ پسند کر لے، چن لے، من رسول، رسولوں میں سے، یعنی جس کو اللہ رسولوں میں سے کچھ علم دینے کے لیے منتخب کر لے، تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یا مقرر کرتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے، کس کے؟ رسول کے. رسدا، نگہبان. رسد کا معنی ہوتا ہے نا تاک میں بیٹھنا، رسد گاہیں لفظ سنا ہوگا آپ نے. اور ان ربک لبالمرصاد، تو گھات میں بیٹھنا اور تاک رکھنا مراد ہے نگرانی کرنا، چوکیداری کرنا، حفاظت کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی جس بندے کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، یعنی رسالت دیتا ہے، رسول بناتا ہے، تو پھر اس کی حفاظت کے لیے ایسے فرشتے مقرر کرتا ہے جو جنات اور شیاطین کو اس کے علم میں مداخلت نہیں کرنے دیتے. کیونکہ پیچھے بات ہو چکی نا کہ آسمانوں پہ پہرے تھے، تو یہ پہرے صرف آسمانوں پہ نہیں تھے، بلکہ یہ پہرے پیغمبر کے آس پاس بھی تھے، پیغمبر کی حفاظت کے لیے بھی تھے، تاکہ اللہ کا پیغام جبریل امین کے ذریعے براہ راست پیغمبر تک پہنچے اور بیچ میں کسی قسم کی، کسی اور مخلوق کی کوئی مداخلت نہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ پیغمبر ایک انسان ہوتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تک میرا شیطان جو وہ مسلمان ہے، یعنی وہ میرے اندر کوئی ایسا خیال نہیں ڈالتا. اب آپ دیکھیں کہ مثلا آپ اگر کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی شیطان کو وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے، یقین بعض وقت کم کرنے لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا گیا ہے، یا کسی نہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان انسان کے دل میں وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ شکوک و شبہات کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ انسان یقین سے محروم ہو کر عمل نہ کر سکے. کیونکہ جب انسان کے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے تو پھر عمل کمزور ہوتا ہے اس کا. اور اسی طرح جس بات پر اس کا اپنا یقین نہیں، وہ کسی کو پہنچا بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. آپ دوسروں کو کیا بتا پاتے ہیں جس پر آپ خود کنوینس ہوتے ہیں؟ جب کنوکشن کا لیول ہوتا ہے تو پھر انسان اسی یقین کے ساتھ دوسروں تک بات پہنچاتا ہے. تو پیغمبر کی یہ ساری حفاظت کیوں کی گئی؟ کہ جو غیب کا علم اس کو دیا جا رہا ہے وہ اسی تک رہے اور اس کے ذریعے وہ آگے پہنچائے. تو اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس بندے کو اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں.
لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا.
لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا، کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے. کنہوں نے؟ رسولوں نے، جبریل نے، ملائکہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا؟ رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات. رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچ گئے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس نے گھیر رکھا ہے جو بھی ان کے پاس ہے. کن کے؟ رسولوں کے پاس. یعنی رسولوں کے پاس جو بھی معلومات ہیں ان سب کا احاطہ اللہ تعالیٰ کو ہے. وَأَحْصَى، اور گن لیا ہے. احصاء کا لفظ جو گننے، شمار کرنے اور ریکارڈ رکھنے کے لیے آتا ہے. اور اس نے گن رکھا ہے کل شیئن، ہر چیز کو، عددا، عدد کے اعتبار سے، تعداد کے لحاظ سے. یعنی اللہ نے ایک ایک آیت گن رکھی ہے، ایک ایک بات گن رکھی ہے، ایک ایک لفظ گن رکھا ہے، ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے، رسولوں کی بھی اور دیگر افراد کی بھی. اسی لیے قیامت کے دن انسان اپنا اعمال نامہ دیکھ کر کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو سب کچھ گھیر لیا، سب کچھ گن لیا، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں کے اعمال کو گنتا ہے، ان کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو، اور اس کے علاوہ احصا کل شئین، اور کل شئین میں کیا کیا آتا ہے؟ ہر چیز آتی ہے. مثلا بارش برستی ہے تو اس میں کتنے قطرے ہوتے ہیں؟ بارش قطرہ قطرہ کر کے اترتی ہے. ابھی تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی جی یہ بتائے کہ آج کے دن میں اترنے والی بارش میں اتنے قطرے تھے. ایک اندازہ سا کرتے ہیں کہ ہاں اتنے ملی میٹر ہوئی بارش، اتنی ہوئی، اتنے فٹ سنو پڑے گی، لیکن کتنے سنو فلیکس گرے ہیں کوئی گن سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی نہیں گن سکتا. کتنے پتے گر چکے ہیں، کتنے باقی، ہوا میں کتنے ذرے ہیں. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، صرف یہ ایک آیت اور آیت کا اتنا حصہ اللہ کے علم کے کامل ہونے اور اللہ کے علم کے وسیع ہونے کے لیے کافی ہے اگر انسان سمجھے. ان انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنے کے لیے کافی ہے اگر آپ صرف ان تین چار لفظوں کو آج کے دن میں سوچیں. کسی بھی چیز کے پاس سے گزریں، کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، صرف اسی پہ سوچتے جائیں. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یعنی ایک عجیب کیفیت ہوگی آپ کی کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کیا چیز ہے. کتنے ستارے اور سیارے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، اور ہر انسان کے جسم میں کتنے سیلز ہیں، کتنے بال ہیں، کتنی باتیں کسی نے کی، کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا قرآن پڑھا، کتنے قرآن کے حرف پڑھے، کیونکہ ہر حرف پہ اللہ 10 نیکیاں دینے والا ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کی تعداد، گنتی، سٹیٹسٹکس، سب کچھ اس کو پتا ہے. انسانوں کی بنائی تو گنتی بھی جواب دے جاتی ہے، عدد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ختم نہیں ہوتا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.